لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم وعن الحارث الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني امركم بخمس الله امرني بهن بالجماعه والسمع والطاعه والهجره والجهاد في سبيل الله رواه الامام احمد والامام الترمذي رحمهما الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين. گزشتہ جمعے میں آپ کو یاد ہوگا یہ ایک بالکل نئے طرز کا معاملہ ہوا تھا کہ ایک عبارت ایک کتاب سے لفظ بلفظ ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا اور اس کے ضمن میں کچھ وضاحتیں تھیں جو پیش ہوئی تھیں. آج بھی میری گفتگو کا اصل موضوع صرف ایک حدیث نبوی ہے. اس کے حوالے میں یقیناً قرآن حکیم کی آیات بھی آئیں گی اور ایک آیت کا میں نے شروع میں تذکرہ کر بھی دیا ہے، لیکن اصل گفتگو میری اس حدیث نبوی سے متعلق ہے. جس آیت مبارکہ کی تلاوت میں نے کی ہے سورہ صف کی آیت نمبر 4، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. یقیناً اللہ محبت فرماتا ہے ان لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں، قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اس کی راہ میں، اس طرح صفیں باندھ کر، اس طرح ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے جس میں کوئی رخنا موجود نہ ہو. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. رصاص کہتے ہیں عربی زبان میں سیسے کو، مرصوص ایک ایسی دیوار کے جس میں سیسا پلا دیا گیا ہو. آج کا ہمارا تصور تو ری انفورسڈ کانکریٹ کا ہے، اس میں جو لوہے کے سریے کھڑے ہوتے ہیں اور باقی جو ہے وہ سیمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ایگریگیٹس جو کہلاتے ہیں، کوئی بجری ہے، کوئی ریت ہے. پچھلے زمانے میں جبکہ ابھی نہ سیمنٹ ایجاد ہوئی تھی نہ ابھی اس طریقے کے سریے بنتے تھے، تو کوئی ایسی ہی عمارت کے جس کو مضبوط کرنا مقصود ہوتا تھا، اس کو جس طریقے سے آج جو ہے گراؤٹنگ جس کو کہتے ہیں، کوئی دیوار بنائی لیکن اس کے درمیان کو ایسا خلا رکھ لیا کہ پھر اس میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا تاکہ وہ اندر جو ہے ری انفورسمنٹ اس کی ہو جائے، وہ دیوار جو ہے مضبوط ہو جائے، اس میں کوئی رخنا نہ کیا پیدا کیا جا سکے. اگر ایک طرف سے توڑے بھی اس کی اینٹ کو یا مٹی کو تو آگے وہ سیسے کی دیوار میں مل جائے. یہ جو شکل ہے یہ ہے مرصوص، وہ دیوار کے جو مرصوص ہو اس طرح جمع ہو کر جہاد. یعنی جہاد کا ایک ایلیمنٹ تو یہ ہے کہ انسان کا جذبہ اتنا ہو کہ تن من دھن لگا دینے کے لیے تیار، اسے کوئی فکر نہیں ہے, جان جاتی ہے تو جائے, جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ گئے. لیکن محض اس ایک پہلو سے کامیابی نہیں ہو سکتی. کامیابی کی دوسری شرطیں لازم یہ ہے کہ وہ جہاد کرنے والے اس طرح جڑے ہوئے ہوں, اس طرح مربوط ہوں, اس طرح متحد ہوں, اس طرح منظم ہوں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. یہ جو دوسرا ایلیمنٹ ہے جہاد کا, آج در حقیقت اسی کے لیے میں نے وہ حدیث اب آپ کو سنائی. یہ حضرت حارث اشعری سے رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے, اور امام احمد ابن حنبل بھی اسے لائے ہیں اپنی مسند میں. مسند احمد ابن حنبل بہت مشہور کتاب ہے, اور امام ترمذی نے بھی اسے اپنے جامع میں نقل کیا ہے. حضرت حارث اشعری فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا, انی آمرکم بخمسن, مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں. ایک طرف تو لفظ امر کو نوٹ کیجئے, آمرکم حکم دے رہا ہوں, اس کے بعد کوئی تمہارے پاس چوائس نہیں ہے. وہی بات جو بہت سے حضرات کو آیت یاد بھی آ گئی ہوگی, ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ في امرهم. کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی بات طے ہو جائے, فیصلہ ہو جائے, تو پھر بھی وہ سمجھے کہ مجھے کوئی آپشن, کوئی اختیار حاصل ہے. اس کو ذہن میں رکھیے, انی آمرکم, اور انی پھر مزید جو ہے تاکید کا کلمہ ہے, یقیناً میں تمہیں حکم دیتا ہوں, بے خمسن پانچ باتوں کا, بالجماعت, جماعت کا التزام کرو, جماعت کی شکل میں رہو, وسمع اور سنو, وطاعت اور اطاعت کرو, والہجرت اور ہجرت کرو, والجہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو. یہ پانچ باتیں ہیں جن کا کہ حکم دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں میں چاہتا ہوں کہ پچھلے جمعے میں جو میں نے بات کہی تھی اس کے ساتھ بھی اس کا جوڑ مل جائے. پچھلے جمعے جو چند باتیں سامنے آئی تھی ان میں سے سب سے پہلی بات یہ کہ حضور کو اللہ تعالی نے دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث فرمایا. ایک بعثت خصوصی الی اہل العرب, ایک بعثت عمومی الی کافت الناس, وما ارسلناک الا کافت الناس بشیرا ونذیرا. پہلی بعثت یعنی الی اہل العرب, اس کے جو تقاضے تھے, اور تقاضے کیا ہیں اس کے لیے بھی دو لفظ نوٹ کر لیجئے, دعوت اور اقامت, دین کی دعوت اور دین کی اقامت, دین کی دعوت دینا, دین کو قائم کرنا. 23 برس کی محنت شاقہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کی حد تک دعوت اور اقامت دین کے تمام تقاضے بتمام و کمال پورے کر دیے. ایک ایک لفظ کو پھر نوٹ کیجئے, حضور دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے, بعثت خصوصی الی اہل العرب, بعثت عمومی الی جمیع الناس. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. پہلی بعثت خصوصی بعثت الی اہل العرب, اس کے تقاضے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں دونوں اعتبارات سے, دعوت دین کے اعتبار سے بھی, اقامت دین کے اعتبار سے بھی, اتمام حجت کر دیا اور دین کو قائم کر دیا. یا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا, یہاں پھر نوٹ کیجئے, 23 برس کی محنت شاقہ سے دعوت دین اور اقامت دین کا جو حق ادا ہوا, اس کے نتیجے میں دو چیزیں وجود میں آ گئیں. پہلی چیز, ایک امت وجود میں آ گئی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور صرف امت وجود میں نہیں آئی, ایک حکومت بھی وجود میں آ گئی, خلافت. امت تو آج بھی ہے, خلافت نہیں ہے. دو چیزیں وجود میں آئی. یہ دونوں کی تکرار میں کر رہا ہوں تاکہ چیزیں جو ہیں بالکل کلیئر کٹ, کرسٹل کلیئر آپ کے ذہن میں بیٹھے. حضور کی دو بعثتیں, بعثت کے دو مقصد, دعوت دین, اقامت دین. دو بعثتیں خصوصی الی اہل العرب, عمومی الی جمیع الناس. 23 برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں دو چیزیں وجود میں آئیں, ایک امت, ایک اسلامی حکومت یا نظام خلافت. اب اس امت کے حوالے جو کام کیا گیا اور اس نظام خلافت کے حوالے جو کام کیا گیا وہ یہ کہ اب آگے جو ہے دین کی تبلیغ اور دین کی اقامت کی ذمہ داری تمہاری ہے. اگر تو حضور صرف عرب کے لیے مبعوث ہوئے ہوتے تو کام مکمل ہو گیا, اور اگر پوری دنیا کے لیے مبعوث ہوئے تو ابھی کام کہاں مکمل ہوا, ابھی تو آغاز ہے, وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, پورے توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اچھا اب یہ جو دو چیزیں حضور چھوڑ گئے دنیا میں, ایک امت چھوڑ گئے اور ایک خلافت چھوڑ گئے, ان دونوں کا ربط اور تعلق کیا ہے؟ جب تک خلافت قائم تھی باقی دنیا تک دین کی دعوت اور باقی دنیا میں دین کی اقامت کی اصل ذمہ داری خلافت پر ہے. ہر مسلمان انڈیویجولی اب مکلف نہیں ہے. ہاں وہ مسلمان اس کا پابند ہے کہ نظام حکومت کی طرف سے جب مطالبہ آئے کہ نکلو میدان میں, نکل جا, ان کی طرف سے مطالبہ آئے خرچ کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرو, ورنہ اپنے گھر میں بیٹھو. اس کا نام ہے فرض کفایہ. جب تک وہ ادارہ خلافت راشدہ کا موجود تھا بقیہ دنیا میں دین کی دعوت کی ذمہ داری, دین کی اقامت کی ذمہ داری بنیادی طور پر ادارے کے ذمہ آ گئی. عام آدمی بری ہو گیا انڈیویجولی, سوائے اس کے کہ جو بھی تقاضا اس حکومت کی طرف سے آئے اسے پورا کر دے. میں مثال دے چکا ہوں پچھلے جمعے, جیسے حضرت عمر کے زمانے خلافت میں اب کئی محاذ تھے, ایک شام کی طرف محاذ بڑھ رہا تھا, ایک طرف ایران کی طرف عراق سے ہو کر, تو شام کے محاذ سے اگر مطالبہ آ گیا, وہاں کے کمانڈر تھے ابو عبیدہ بن الجراح, پہلے تھے حضرت خالد بن ولید, پھر ہو گئے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح. اب ان کی طرف سے تقاضا آ گیا کہ 10,000 آدمی فوری طور پر چاہیے, یہاں اعلان ہو گیا 10,000 نکل آئے, اب باقی کی طرف سے, باقی لاکھ ہو 2 لاکھ ہو مدینے میں یا کروڑ ہو عرب میں, وہ بری ہے, وہ گھروں میں سو سکتے. اس کا نام ہے فرض کفایہ. جب یہ نظام اب نہیں رہا تو اب وہ ذمہ داری انڈیویجولی ہر شخص کے کندھے پر آ گئی, اور اس کے لیے دو ہی راستے ہیں جیسا کہ مولانا اصلاحی صاحب کی عبارت میں ہم نے پڑھا تھا, یا تو اس ادارے کو دوبارہ قائم کرے یا اس کو قائم کرنے کی جد و جہد میں سر دھڑ کی بازی لگا دے. اگر ان دونوں میں سے کوئی کام نہیں کرتے تو وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے. یہ ہے وہ خلافت کے نظام کے قیام کی ذمہ داری ہے, اور اس کی اہمیت اور دین میں اس کی اصل حیثیت جو ہے اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو فرض عین ہو جاتا ہے, اب یہاں پر فرض کفایہ نہیں رہا. خلافت کا نظام ہوتا تو مجھ پر فرض عین نہیں تھا, مجھ پر فرض کفایہ ہو جاتا. خلافت کا نظام نہیں تو اب فرض عین ہے. اب یہ میں چاہتا ہوں کہ فرض عین کو بھی آپ سمجھ لیں. فرض عین سے مراد کیا ہے؟ فرض کا لفظ بھی ہم بولتے رہتے ہیں لیکن اس کے کئی معنی ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں اخلاقی فرض ہے, یہ اخلاقی فرض کو فرض نہیں سمجھتے. اخلاقی فرض تو گویا کہ کوئی ایڈیشنل شے ہے, کوئی عمدہ اعلیٰ اخلاق کا تقاضا ہے, نہ بھی ہو تو کوئی ایسی بات نہیں. فرض عین وہ ہے کہ جو بعین ہی اسی شکل میں ادا کرنا ہر شخص کے لیے لازم. مثلا 5 نمازیں روزانہ فرض عین ہیں, نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. کوئی مسلمان فوت ہوا ہے, اگر کچھ لوگوں نے نماز جنازہ ادا کر لی ساری آبادی کی طرف سے ادا ہوگی.
ہر مسلمان کے اوپر لازم نہیں ہے، لیکن نماز پنج وقتہ جو ہے ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ یہ بات اگر آپ نے سمجھ لی تو اب یہ سمجھئے کہ یہ جو جد و جہد ہے خلافت کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد، یہ فرض عین ہے، بالکل اسی طرح فرض ہے جیسے کہ نماز فرض۔ یہ تو ایک یوں سمجھئے کہ پچھلی جو گفتگو ہماری تھی اس کا خلاصہ ہو گیا کہ جب تک یہ نظام خلافت دوبارہ قائم نہیں ہوتا، ہر مسلمان کا اولین عظیم ترین اور بلند ترین مقصد جو ہے وہ یہی ہے، اسی کے لیے جینا چاہیے، اسی کے لیے مرنا چاہیے، اسی کے لیے کھانا چاہیے، اسی کے لیے پینا چاہیے، اسی کے لیے سونا چاہیے، اسی کے لیے جاگنا چاہیے۔ جاگے اس لیے کہ اس کام کے لیے محنت کرے گا، سوئے اس لیے کہ دوبارہ قوت جو ہے تازہ ہو جائے تاکہ میں پھر اس کام میں لگ سکوں، کھائے اس لیے کہ اس سے توانائی حاصل ہو سکے تاکہ میں یہ کام کر سکوں۔ اگر یہ شکل نہیں ہے تو پھر یا پھر یہ سمجھیے پھر شاید شاعری ہے یہ، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کیا معنی اس کے؟ میری نماز اور میری قربانی، لیکن میری نماز اور قربانی نہیں، میری زندگی اور موت سب اللہ کے لیے۔ زندگی اللہ کے لیے ہونا چاہیے معنی دار، زندہ رہو اس لیے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنی ہے، اگر یہ نہیں تو زندگی بے معنی ہو جائے، زندگی میں کوئی دلچسپی نہ رہے، اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی دین کے اصل تقاضے کو ہم نے نہیں سمجھا۔ لیکن یہ کہ یہ تقاضا جو پورا ہوگا جیسا کہ میں نے آج شروع میں کہا، اس کے لیے ایک شے تو یہ ہے کہ ایک شخص میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، افراد کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا تو گاڑی چلے گی، لیکن جب تک یہ لوگ جمع نہیں ہوں گے، اکیلا چنا بھار نہیں پھوڑ سکتا، ایک شخص کتنا ہی بڑا ہو، عظیم ہو، باصلاحیت ہو، بڑا عالم ہو، ولی اللہ ہو، شیخ عبد القادر جیلانی ہو، یہاں تک کہ اللہ کا نبی ہو، رسول ہو، دین کو قائم نہیں کر سکتا جب تک کہ جمعیت نہ ہو، ورنہ ہر نبی قائم کر کے جاتا ہے۔ اور کرنے کی بات ہے، حضرت عیسیٰ کیا اونچا رتبہ ہے، روح اللہ ہے، کلمۃ منہ ہے، مجسم معجزہ ہے، پیدائش معجزہ، اور وہ معجزے ان کو دیے گئے کہ جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے کسی اور نبی کے لیے، مردہ کو زندہ کر دینا، قم بے زندہ، اور مردہ جو ہے کھڑا ہو گیا، گارے کا بنانا ایک پرندہ، اس کے اندر پھونک مارنا، وہ پرندہ جو اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا، کسی اور نبی کو یہ معجزے دیے گئے، لیکن دین قائم نہیں کر سکے، اسلامی حکومت قائم نہیں کر سکے، خلافت قائم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ لوگوں نے بات مانی نہیں، آوانو انصار نہ ہو، مددگار نہ ہو، ہاتھ پاؤں نہ بنے لوگ جو ہیں نبی کے، تو نبی کیا کرے گا؟ حضرت موسیٰ کے ساتھ نکلنے والے 600,000 تھے جو مصر سے نکلے ہجرت کر کے، لیکن جب جنگ کا وقت آیا کورا جواب دے دیا، فصبنت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جو موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو، پہلے اس ملک کو فتح کر لو پھر ہم داخل ہوں گے، پہلے وہاں سے دشمنوں کو کافروں کو نکال باہر کرو پھر ہم آئیں۔ تو حسرت کے ساتھ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، رب انی لا املک الا نفسی واخی، پروردگار مجھے تو اپنی ذات اور اپنے بھائی ہارون کی جان کے سوا کسی پر اختیار ہے نہیں۔ تو نوٹ کر لیجئے کہ دوسری شہ جماعت، اور جماعت بھی ڈھیلی ڈھالی جماعت نہیں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ فرض عین ہے موجودہ حالات میں خلافت کے قیام کی جد و جہد فرض عین ہے جیسے نماز، اور اس کے لیے جماعت کا التزام اسی طرح شرط لازم ہے جیسے نماز کے لیے وضو۔ کیا وضو کے بغیر نماز ہو سکتی ہے؟ لطیفے کی حد تک تو میں نے سنا ہوا، لطیفہ آپ کو بھی سنایا ہوگا کبھی، کسی نے کہا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو ایک شخص کا میں پڑھ کے دکھاتا ہوں، اب ایسے ہی کوئی ضد کے اوپر اتر آئے تو بات اور ہے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہے۔ لیکن وضو مقصود نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ نماز پڑھنا. نماز کے لیے شرط لازم وضو ہے. اسی طرح نظام خلافت کا قائم کرنا ہے مقصود، اس کے لیے شرط ہے التزام جماعت. یہ جو التزام جماعت ہے، اس کے حوالے سے میں نے آپ کو آج وہ حدیث سنائی، انی آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. ایک روایت تو اتنی ہے اور ایک روایت میں اضافی الفاظ ہیں، اللہ امرنی بہن، میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں اور اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا، میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا. حالانکہ غور طرف بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بھی فرماتے تھے اللہ کی طرف سے فرماتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، تو یہاں خاص طور پر کیوں کہا؟ تاکہ اور ایمفیسس ہو جائے، اور تاکید ہو جائے، کسی شک و شبے کی گنجائش نہ رہے. انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا. جماعت، سننا، اطاعت کرنا، ہجرت کرنا، جہاد کرنا. اب ذرا غور طلب بات یہ ہے، کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ حدیث عام نہیں ہوئی؟ اور جس طرح عربی کا مقولہ ہے، بارہا میں نے آپ کو سنایا ہے، تورف الاشیاء بے اسدادہا، کسی شے کو اس کی ضد، اس کا اینٹونیم، اس کے برعکس شے کے سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو زیادہ اجاگر ہوگی. دن کی حقیقت رات کے پس منظر میں زیادہ واضح ہوتی ہے، رات کی حقیقت دن کے بعد زیادہ نمایاں ہے. تو پانچ ہی چیزوں پر مشتمل ایک اور حدیث بھی ہے، وہ بھی قول ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ میں پوری حدیث نہ بھی سناؤں تو ہر شخص کو یاد ہوگی. اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، یاد ہے یا نہیں؟ کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات. کون مسلمانوں کا جسے یاد نہ ہو؟ بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. وجہ کیا ہے کہ یہ پانچ چیزیں تمام مسلمانوں کو یاد تھیں، لیکن وہ پانچ چیزیں جن کے لیے تاکیدی الفاظ آتے، انی آمرکم، یہاں کلمہ کلام خبریہ ہے صرف، بنی الاسلام علی خمس، یہ کلام خبریہ ہے، کلام انشائیہ نہیں ہے، اس میں حکم نہیں دیا جا رہا، ایک بات بتائی جا رہی ہے. اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکات. اور یہاں فرمایا جا رہا انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، لیکن یہ ہمیں پتہ ہی نہیں، نہ علماء اس کا تذکرہ کرتے ہیں، نہ کہیں ہمارے ہاں یہ اس کا چرچا عام ہے، بلکہ یہ کہ سناؤ بھی تو لوگ اپراتے ہیں. 1912 میں سب سے پہلے، یہ بہت عرصے کے بعد، مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلال میں یہ حدیث شائع کی، لوگ چونک گئے. پھر 1921 میں انہوں نے ایک تقریر کی اسی لاہور کے بریڈلا ہال میں، اس میں پھر اس حدیث کو کوٹ کیا. 1946 میں مولانا مودودی نے ایک تقریر کی مراد پور ضلع سیالکوٹ، سیالکوٹ کے قریب ہی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس میں انہوں نے پھر اس حدیث کو کوٹ کیا. میں نے یہ شہادت حق جو مولانا مودودی کا وہ کتاب چاہے اسی میں اس حدیث کو پڑھا تھا، لیکن یہ کہ جو مجھے اس کا نسخہ ملا تھا اس میں اس کا حوالہ نہیں تھا کہ یہ حدیث کہاں ہے. اسی شہر میں اب بھی استاد حدیث ہیں، زندہ ہیں، اب بھی ہیں، علماء میں سے ہیں، یہاں کے مشہور علماء میں سے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ مولانا مجھے اس حدیث کا حوالہ چاہیے، کہاں ہے. بہت زور دے کر ذہن پہ کہا کہ نامانوس سے الفاظ ہیں، علماء کے ذہنوں سے دور، حالانکہ مشکات کے اندر موجود ہے.
اور مشکات جو ہے علم حدیث کا گویا کہ جس کو پرائمر کہتے ہیں. اصل میں تو دورہ حدیث میں تو پھر یہ ساری کتابیں پڑھی جاتی ہیں, وہ ترمذی بھی اور صحیح بخاری بھی اور صحیح مسلم بھی, وہ تو پھر چلتی جائے گی. لیکن یہ کہ مشکات تو سب کا خلاصہ ہے, مشکات المصابیح. مشکات کہتے ہیں تاخ کو, مصباح کہتے ہیں چراغ کو, اور مصباح کی جمع مصابیح. عام طور پر ایک تاخ میں ایک چراغ رکھا ہوتا ہے. تو جن صاحب نے یہ کتاب مرتب کی انہوں نے بہت سی حدیث کی کتابوں سے نکال کر جب ایک کتاب میں جمع کیا تو کہا یہ میں نے ایک ایسا تاق بنا دیا ہے حدیث کا جس میں کئی چراغ روشن, مشکات المصابیح. ورنہ عام تو ایک چراغ ایک تاق. وہ کتاب جو ہے جو ہمارے یہاں سب سے پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے حدیث کی, جس میں یہ حدیث موجود ہے. لیکن آنکھ اوجل پہاڑ اوجل, وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے, دیکھیے دین کی دو ذمہ داریاں ہیں جن میں سے ایک ذمہ داری مسلمانوں کو یاد رہی ہے اپنے دور زوال میں بھی محکومی میں بھی, وہ یہ ہے نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, حج فرض ہے. جو نہیں پڑھتا نماز وہ بھی جانتا ہے کہ فرض ہے, کچھ نہ کچھ احساس اسے کمی کا ہے. جو نہیں ادا کرتا زکات اسے بھی معلوم ہے کہ فرض ہے, نہیں کر رہا ہے تو کوتاہی ہے. روزہ فرض ہے رمضان مبارک کا, جو نہیں رکھتا اسے بھی محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی کمی کر رہا ہوں, فرض ہے. یہ چیزیں تو مسلسل رہیں, ہمیشہ رہیں, پہم رہیں. چاہے انگریز کا دور تھا اسے نماز سے روکنے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی, اسے تو اپنا قانون نافذ کرنا تھا, یہاں سے لگان وصول کرنا تھا, جو بھی مفادات تھے وہ حاصل کرنے تھے, ٹیکس لینے تھے, یہاں کا خام مال جو ہے کوڑیوں کے بھاؤ جو ہے وہ اپنے ہاں منگانا تھا, وہاں سے کپڑا بنا کر, یہاں سے وہ روئی لے جاتا تھا کوڑیوں کے دام, وہاں سے کپڑا بنا کر بھیجتا تھا, تو پیسے جو لیتا تھا ٹکا کر. یہ استحصال تھا جو اسے مطلوب تھا, نمازیں پڑھتے رہو ہمارا کیا جاتا ہے, روزے رکھتے رہو ہمارا کیا بگڑتا, شراب نہیں پیتے نہ پیو, سور نہیں کھاتے مت کھاؤ, اسے کیا تکلیف ہے؟ اس کی حکومت چلنی چاہیے, اس کے ٹیکس ملنے چاہیے, اس کا نظام قائم رہنا چاہیے. ہاں اس سے آگے بڑھ کر جو اس کی فوج میں بھرتی ہو جائے, جو جا کر پھر خلافت عثمانیہ کے خلاف انگریز کی مدد کرے, جو جا کر پھر مکہ مکرمہ میں گولیاں چلائیں, ان کو پھر وہ بڑی بڑی جاگیریں بھی دیتا تھا, یہ تو پھر بہت آگے نکل آئے نا. ورنہ عام مسلمان سے, عام ہندو سے یہاں ہندوستان میں کیا درکار تھا اسے؟ یہ چیزیں کہ جو ہماری مسلسل رہیں چلتی رہیں, وہ تو ہمارے حافظے میں محفوظ رہیں اور ہمارے ذہن میں بھی رہیں اور ان کا چرچا بھی ہوتا رہا. دین کو قائم کرنے کی جدو جو ذہن سے نکل گئی, انفرادی سطح پر مسلمان بننے کے لیے, انفرادی سطح پر مسلمان بننے کے لیے پانچ چیزیں چاہیے, نماز, روزہ, حج, زکات, کلمہ شہادت. اجتماعی سطح پر دین کو قائم کرنے کے لیے پانچ چیزیں چاہیے, جماعت, سننا, ماننا, جہاد اور قتال, اور ہجرت اور جہاد. یوں سمجھیے میرا, آپ تصور کیجئے, آپ بھی اپنا. ایک تو یہ ہے کہ یہ میں نے صرف اپنی ذات کے اوپر دین کو قائم کرنا ہے, تو نماز تاکہ مجھے یاد رہے اللہ, روزہ رکھوں تاکہ نفس کے مقابلے میں میری خودی اور میری جو انا ہے وہ مضبوط ہو, زکوٰۃ دوں تاکہ دولت کی جو محبت ہے دل پر سے کم ہو. یہ سارے کام کس لیے ہیں؟ تاکہ میں اپنے وجود کے اوپر اللہ کے دین کو قائم کر سکوں. انفرادی سطح پر یہ چیزیں ہیں جو ممد ہیں اپنی ذات پر دین کو قائم کرنے کے. اللہ کو بھول ہی جائیں گے تو کیسے قائم کریں گے اللہ کا دین اپنی ذات پر؟ ہو سکتا ہے جب بھول گئے تو کوئی غلط حرکت کر بیٹھے. اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم رکھو میری یاد کے لیے, روزہ اس لیے رکھو تاکہ تقویٰ پیدا ہو. لیکن یہ تو ہو گیا اپنی ذات پر, اب کرنا ہے پورے ملک پر, اور پورے ملک سے آگے بڑھ کر پوری دنیا پر. اس کے لیے اب کچھ اور درکار ہے.
وہ پانچ چیزیں یہ ہیں. جب وہ چیزیں ہمارے ذہن سے نکل گئی کہ پورے ملک پر بھی قائم کرنا ہے دین اور پوری دنیا پر بھی قائم کرنا ہے دین, تو ایریلیونٹ ہو گئی یہ پانچ چیزیں, ایریلیونٹ. اس سطح پر جو فرض ہے کہ نظام خلافت قائم ہو, اولاً کسی ایک ملک میں ہوگا, پھر وہ نظام خلافت جو ہے وہ دین کی دعوت اور دین کی اقامت پورے گلوب پر, پورے کرہ ارضی کے اوپر اس کی توسیع کے لیے کوشش کرے گا, جدوجہد کرے گا. اس کے لیے جو پانچ چیزیں چاہیے وہ ہیں جماعت, سمع, سننا, اطاعت, حکم ماننا, ہجرت اور جہاد. اب ان کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے, جماعت و سمع و اطاعت, یعنی جماعت ہو اور ایسی ہو کہ جس میں ایک امیر کا حکم سنا جا رہا ہو اور اس پر اطاعت کی جا رہی ہو, گویا کہ ڈسپلنڈ آرگنائزیشن, مضبوط جماعت. اگر آپ یہ کہہ رہے صاحب میری مرضی کے مطابق حکم نہیں ہے, یہ میں نہیں مانتا, تو پھر آپ جماعت نہیں ہیں. جماعت تو وہ ہے جو قائد ہے, اس نے ایک حکم دیا, مانیے. ہمارے ہاں دینی سطح پر ایک چیز اس کے اندر ہو سکتی ہے کہ مسلمان کے لیے کوئی حکم جو ہے واجب الاطاعت نہیں, اگر وہ شریعت کے خلاف, بس شریعت کے دائرے کے اندر اندر ہے تو حکم ماننا ہوگا. اور سننے کے لیے جماعت سے پیوستہ رہنا ہوگا. قائد کا حکم ایک ایک فرد تک کیسے پہنچے گا؟ آج تو شاید پھر بھی ممکن ہو کہ ہر شخص کے یہاں کو لٹکا دیا جائے کوئی ٹرانسسٹر, اور کوئی قائد ہو اور وہ مسلسل حکم دے رہا ہو اور ہر شخص کو پہنچ جائے. لیکن غور کیجئے کہ جماعتی نظم جس کا نام ہے وہ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک قائد ہے, بڑی جماعت ہے تو پھر اور اس کے نیچے کوئی اور قائدین ہیں, پھر ان کے نیچے اور قائدین ہیں, پھر نیچے جا کر کئی کئی سطحوں کے بعد پھر عام کارکن ہے. اگر عام کارکن جڑا ہوا نہیں ہے تو وہ احکام, وہ فیصلے کہ جو اوپر سے کیے جا رہے ہیں وہ پہنچیں گے کیسے اسے؟ اس کی بہترین مثال کیا ہے کہ درخت ہے, کتنا ہی اونچا ہے, چوڑا ہے, پھیلا ہوا ہے, برگد کا درخت ہے, پتا جب تک اس درخت کے اندر جڑا ہوا ہے تو جو جڑ سے جو غذا آ رہی ہے وہ ہر پتے تک پہنچ رہی ہے. لیکن جب پتا درخت سے علیحدہ ہو گیا اب اسے غذا نہیں ملے گی, وہ سوکھ جائے گا. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, چاہے یعنی خزا کا موسم آ گیا ہے, کوئی پتا سوکھ گیا ہے, لیکن یہ کہ اگر وہ جڑا رہے گا تو پھر بہار آئے گی, ہرا ہو جائے گا. اگر گری گیا, جھڑ گیا تو پھر ختم ہوا, پھر اس کے اندر اس کی زندگی کے, اس کے ریوائیول کے, اس کے اندر دوبارہ زندگی پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں. پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھا. تو یہ پیوستگی ہے سمع, جماعت, بالجماعت والسمع والطاعت, اور سننا اور ماننا, اطاعت کرنا, حکم ماننا, فرما برداری کرنا. اب میں یہاں دو آیات آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں قرآن مجید کی, جن سے آپ کے سامنے یہ اہمیت آئے گی کہ یہ سم و طاعت کی اہمیت کیا ہے. دیکھیے غزوہ احد میں مسلمانوں کو بڑا چرکا لگا, 70 صحابہ شہید ہوئے. وہ جو ایک روب اور دھاک بیٹھ گئی تھی مسلمانوں کی غزوہ بدر کے بعد, کل 13 مہینے بعد ہو گیا غزوہ احد. رمضان سن 2 میں غزوہ بدر, شوال 3 میں غزوہ احد. وہاں 70 سردار مارے گئے تھے قرشی, یہاں 70 صحابہ شہید ہو گئے. اور یہ چرکا کیوں لگا؟ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152, اب بھی سنیے, نماز میں بھی سنیے گا غور سے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ, مسلمانوں تم سے اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا. اللہ نے وعدہ کیا تھا نصرت آئے گی, ہم نے نصرت بھیج دی, تمہیں فتح مل گئی. استحسونہم بإذنہ, جبکہ تم اللہ کے حکم سے اپنے دشمنوں کو تہے تیغ کر رہے تھے, بھگدڑ مچ چکی تھی, قریش بھاگ رہے تھے, ان کی فوج جو ہے فرار کے راستے پر تھی, قدم اکھڑ چکے تھے, حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، یہاں تک کہ جب تم نے تین کام کیے، یہ خاص بات ہے نوٹ کرنے کی، کام ایک ہی ہے، وہ اس کی تعبیر کے لیے تین الفاظ، جیسے سورہ تغابن میں ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. بات کیا ہوئی تھی کہ 50 تیر اندازوں کو حضور نے مقرر کر دیا تھا، مشہور واقعہ ہے غزوہ احد کا، کہ چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب کے سب ہلاک ہو گئے، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں، تب بھی تم یہاں سے نہ ہلنا. جب وہاں ہو گئی فتح تو اب اختلاف ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ یہ تو فتح ہو گئی، کمانڈر لوکل جو ہیں، لوکل کمانڈر، انہوں نے کہا نہیں، کسی صورت یہاں سے نہیں ہلنا. کہا نہیں جی نہیں، وہ حضور نے جو کہا تھا وہ شکست کی صورت میں کہا تھا، اب تو فتح ہو گئی ہے. انہوں نے پھر حکم دیا ہرگز نہیں ہلنا یہاں سے، لیکن 35 چلے گئے، 15 رہ گئے. ادھر سے خالد بن ولید، بعد میں تو وہ سیف اللہ بنے، اس وقت انہی کے وہ قابی نگاہ تھی، ان کی دیکھ لی، رسالہ ان کے کمان میں تھا، جو اصل نفری تھی انفینٹری جو تھی وہ تو بھاگ چکی، دور رسالہ کھڑا ہے، اس نے دیکھ لیا کہ وہ درہ اب خالی ہے، پہاڑ کا چکر لگایا اور پیچھے سے آ کے حملہ کیا. وہی کیفیت، اب فتح شکست میں بدل گئی، حضور زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کی شہادت کی خبر اڑ گئی. پوری حضور کی 23 سالہ جد و جہد میں اس سے زیادہ سخت دن کبھی نہیں آیا. انفرادی سطح پر آیا تھا غزوہ وہ طائف میں، وہ انفرادی سطح پر، اجتماعی طور پر. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھو مسلمانوں، تم ہم سے گلہ نہیں کر سکتے، ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا نصرت کا، ہم نے نصرت بھیج دی، تمہیں فتح ہو گئی. اب تم نے تین کام کی، فشل تم، فشل کہتے ہیں کسی شے کا ڈھیلا ہو جانا، لیکس ہو جانا، لیکسٹی، تم ڈھیلے پڑ گئے. اس ڈھیلے کی بہترین تعبیر ہوگی اگر آپ کے ذہن میں پریڈ ہو، اٹینشن، اور پورا جسم اکڑا ہوا ہے، اور آدمی سٹینڈرڈ ایز، سٹینڈرڈ ایز کے اندر اب وہ ڈھیلے ہو گئے، اب آساب ڈھیلے ہو گئے، اب زیادہ تر تمہیں ڈھیلے ہو گئے، یہ فشل ہے. حتی اذا فشل تم وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور امر کے معاملے میں تم نے تنازع کیا. لوکل کمانڈر کی بات تو خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں تھی، آخر جماعت تو اس طرح نہیں ہو سکتی نا کہ ہر شخص جو ہے، اب امیر جو ہے، امیر اعلیٰ سمجھ لیجئے، وہ تو محمد رسول اللہ ہے، لیکن میمنہ پر بھی تو کوئی کمانڈر ہوگا، رائٹ ونگ پر، میسرہ پر، لیفٹ ونگ پر بھی کوئی کمانڈر ہوگا، کوئی قلب میں کمانڈر ہوگا. اسی طرح یہ 50 تیر اندازوں کے بھی ایک کمانڈر تھے کہ نہیں؟ اگر کمانڈر کا حکم نہیں مانو گے، حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی. جس نے میرا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا، جس نے میرے نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کا حکم مانا اس نے میرا حکم مانا، اور جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کے حکم کی خلاف ورزی کی اس نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی. سیدھی سیدھی بات، الجبرا کا فارمولا ہے، 2 اور 2 4. فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم، تم نے نافرمانی کی. کمانڈر، لوکل کمانڈر جو ہے وہ تمہیں اجازت نہیں دے رہا موو کرنے کی، تم نے موو کیا. پتا چلا کتنی اہم بات ہے ڈسپلن. یہ کام مضبوط ڈسپلن والی آرگنائزیشن کے بغیر ممکن نہیں. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اس کے بعد کہ تمہیں وہ چیز اللہ نے دکھا دی جو تمہیں پسند ہے، یعنی فتح ہو گئی، فتح تمہیں پسند ہے، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ڈھیلے بھی پڑ گئے، اختلاف بھی ہو گیا، اور معصیت بھی ہو گئی. یہ گویا کہ اسینڈنگ آرڈر میں ہے سعودی، ڈھیلے پڑے، ڈھیلے پڑے تو اختلاف ہوا، اختلاف ہوا تو معصیت ہو گئی اور نافرمانی ہوئی. دوسری آیت جو ہے یہ سورہ نساء سورہ نور کے آخری حصے میں سے ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وإذا کانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، اہل ایمان حقیقی مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب نبی کے ساتھ رسول کے ساتھ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب رسول کے ساتھ ہوتے ہیں کسی جماعتی مصروفیت میں اجتماعی معاملے میں تو وہاں سے اس وقت تک نہیں ہلتے جب تک کہ اجازت نہ لے لیں. یعنی اب آپ کسی مہم پر نکلے ہیں، کوئی کام کرنے کے لیے نکلے ہیں، ٹیم کی شکل میں کوئی چھوٹا جتھا بھیجا ہے، اس پر کوئی امیر ہے، اب یہ کہ اگلی منزل پر جا کر جس کا جدھر منہ اٹھا وہ ادھر چل پڑا تو وہ تو پھر بات ختم ہو گئی. اب یہ جتھا مضبوط رہنا چاہیے اور اس کے امیر سے جب تک اجازت نہ لے لے آدمی وہاں سے ہی لینا. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وإذا کانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، ان الذين يستأذنون اولئک الذين يؤمنون باللہ ورسولہ، نبی جو لوگ واقعتاً آپ سے اجازت طلب کر کے جاتے ہیں وہ اللہ پر اور آپ پر، اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی جو لوگ بغیر اجازت کے چلے گئے ان کا ایمان مشکوک ہو گیا. ہلکا لفظ استعمال کر رہا ہوں ورنہ لفظ ترجمہ ہونا چاہیے، ان کے اندر ایمان نہیں ہے. بغیر اجازت جو لوگ چلے گئے ان کے اندر ایمان نہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوا کا لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اب اس میں مزید حکم دیا، پھر اگر ان میں سے کوئی آپ سے کوئی اجازت طلب کرے اپنی کسی مشغولیت کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، فَاذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ، تو اجازت دے دیجئے جسے آپ چاہیں ان میں سے. یعنی امیر کے اوپر ہے یہ سارا دار و مدار کہ وہ اجازت دیتا کہ نہیں دیتا، اسے معلوم ہے کہ کیا کریٹیکل سچویشن ہے. اس وقت میرے پاس تھوڑی جمعیت ہے، میں اس میں سے بھی ایک کو جو ہے رخصت دے دوں تو صورتحال اور مخدوش ہو جائے گی، یا وہ یہ دیکھتا کہ نہیں ہاں میرے لیے گنجائش ہے، میرے پاس اتنی نفری ہے کہ اگر یہ ایک دو آدمی اجازت طلب کر رہے تو میں اجازت دے دوں. تو وہ ہے کہ جس کے سامنے پوری سچویشن ہے. فاضل لمن شئت منہ، آپ جس کے لیے مناسب سمجھیں آپ اجازت دے دیں. واستغفر لهم اللہ، اور اس کے بعد بھی ان سے ان کے لیے استغفار کریں کہ انہوں نے کوتاہی کی ہے کہ اللہ کے دین کے اجتماعی کام کے مقابلے میں اپنے کسی کام کو ترجیح دے کر انہوں نے گناہ کیا ہے. آپ ان کے لیے استغفار کیجئے، گناہ تو کیا لیکن بہرحال آپ سے اجازت لے لی، ان سے تو بہتر ہو گئے جو بغیر اجازت دیے نکل گئے، کھسک گئے. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت غفور اور بہت رحیم. یہ ہے آج کی ہماری حدیث کا اصل موضوع، انی آمرکم بخمس، اور اصل میں سبق کیا ہے؟ ہم ایک ایسے حال میں ماحول میں رہ رہے ہیں کہ اللہ کا دین غالب نہیں ہے، اللہ کا قانون رائج نہیں ہے، اللہ کا نظام برپا نہیں ہے، اللہ کی شریعت نافذ نہیں ہے، خلافت کا نظام قائم نہیں ہے. اس کیفیت میں ہمارے لیے فرض عین کے درجے میں ہے خلافت کا نظام، غلبہ دین، اقامت دین، اسلامی انقلاب. کال دی روز بائی اینی نیم اٹ ول اسمیل ایز سویٹ، کسی نام سے بھی اس کو یاد کر لیں، لیکن یہ کہ وہ فرض عین ہے بالکل اس طرح جیسے کہ نماز. اس کے لیے جہاں انفرادی طور پر جذبہ درکار ہے کہ تن من دھن اللہ کی راہ میں قربان کر دینا ہے، وہاں ساتھ ہی ایک ایسی اجتماعیت لازم ہے کہ جس میں بنیادیں مرسوس بن چکے ہیں، ڈسپلن. اور اس ڈسپلن کے لیے یہ حدیث، انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت، اور دو چیزیں جو رہ گئیں والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، اس کو بھی سمجھ لیجئے اچھی طرح، ہجرت اور جہاد. یہ بھی یوں سمجھیے کہ فرش سے لے کر عرش تک، چھت تک، اس کے بہت سے مراحل ہیں ہجرت کے. مثلا حضور سے پوچھا گیا، ظاہر بات ہے کہ جو بنیادی شے ہوتی ہے وہ اہم ہوتی ہے، اگر چار منزلہ عمارت ہے تو اہم ترین منزل کون سی ہے؟ پہلی. بلند ترین کون سی ہے؟ چوتھی. اہم ترین پہلی کیوں ہے؟ اس لیے کہ پہلی ہوگی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی. پہلی نہیں تو دوسری کا کوئی امکان ہی نہیں. دوسری تیسری چوتھی یہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں پہلی پر. پہلی مضبوط ہوگی تو سب ہیں. آپ نے پہلی منزل میں مسالہ لگایا کمزور, اوپر بڑا ٹھاٹدار مسالہ لگا دیا, تو وہ تو عمارت تو کمزور رہے گی. اس لیے آپ افضل کی بات سمجھیے, افضل اور اعلیٰ. افضل یہ نچلا ہے, اعلیٰ یعنی سب سے اونچا, یہ ہے چوتھی منزل. اب ان دونوں کے فرق کو سمجھ کر نوٹ کیجئے. حضور سے پوچھا گیا ای الحجرت افضل ہو یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی, سب سے افضل ہجرت کون سی. فرمایا التحجر ما کرے ہر رب, کہ تم ہر اس شے کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. کوئی عادت ہے جو تمہارے اندر ناپسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک, وضع قطع تم نے اختیار کی ہے جو ناپسندیدہ ہے اللہ اس کے رسول کے نزدیک. تمہاری معاش میں کوئی شے ایسی ہے کہ جو حرام ہے ناپسندیدہ ہے, تمہاری معاشرت میں کوئی شے, چھوڑو اسے, ترک کرو, یہ ہجرت شروع ہو گئی. لیکن بلند ترین ہجرت کیا ہوگی؟ جب اقامت دین کی جد و جہد میں آدمی گھر بار اہل و عیال سب کو چھوڑ کر نکل آئے, جیسے کہ مکے میں سب کو چھوڑ کر اپنے گھر بار کو اور لوگ مدینے پہنچ گئے تھے, یہ سب سے اعلیٰ ہجرت ہے. لیکن سب سے افضل ہجرت انتہ جورا ما کرے ہر ربک, کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے. فرش سے اور چھت تک کی بات ہو گئی کہ نہیں؟ درمیان میں سارے مراحل جو ہیں, فل دی گیپس. اسی طرح پوچھا کہ ای الجہاد افضل ہو یا رسول اللہ, سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ, اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو, اللہ کا مطیع بنا. اور سب سے اونچا جہاد کون سا ہے؟ جب نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر آدمی میدان میں آئے, جو آیت میں نے آج شروع میں پڑھی تھی, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. یہ قتال فی سبیل اللہ جو ہے یہ اعلیٰ ترین بلند ترین جہاد اور افضل ترین جہاد. ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ, اور یوں سمجھ لیجئے, یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو, افضل ہجرت افضل جہاد یوں جڑے ہوئے ہیں. ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو اللہ کو پسند نہیں, نفس سے جہاد کرو, اللہ کا مطیع بناؤ, چیز تو ایک ہی ہوئی نا. ایک ہی شے کی تعبیر کے دو انداز ہیں. ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ کو پسند نہیں, اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا تاکہ اللہ کا مطیع بن جائے, تو چیز تو ایک ہی ہوئی نا. نیچے یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اوپر جا کر قتال کا مرحلہ جب آئے گا, تبھی در حقیقت وہ مرحلہ بھی آئے گا کہ پھر گھر بار چھوڑ کر حکم دے دیا جائے کہ اب آپ اللہ کے میدان میں, اللہ کے لیے میدان میں آ جائیں. یہ ہے, اب حدیث مکمل ہو گئی. عن الحارث الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی آمرکم بخمس وفی روایت اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. اچھا, اس نظم کی میں نے دو مثالیں تو قرآن سے دے دیں, ڈسپلن اور جماعتی زندگی اور مضبوط زندگی اور سم و طاعت اور ایک امیر کا حکم ماننا. دو مثالیں اس وقت میں دے رہا ہوں کنٹمپریری ہسٹری سے. عالم اسلام میں ماضی قریب میں دو ملکوں میں بڑے پیمانے پر لوگوں نے جانیں دی ہیں اللہ کے لیے اور جہاد کے لیے یا انقلاب کے لیے. انفرادی سطح پر ہر شخص کی نیت کیا تھی وہ تو اللہ جانتا ہے یا وہ شخص جانتا ہے, افغانستان کا جہاد اور ایران کا انقلاب. 30,000 لوگوں نے جانیں دی تھی, تب وہ بادشاہی نظام وہاں ختم ہوا تھا. ادھر تو 1.5 ملین 15 لاکھ افراد جانے دے چکے ہیں اب تک, اور ابھی تک وہ خانہ جنگی ختم نہیں ہوئی. ایران کے انقلاب میں کیا ہوا تھا؟ 30,000 کی جانے تو دے کر انقلاب برپا ہو گیا, بادشاہ بھاگ گیا, لیکن جنگ نہیں تھی وہ انہوں نے نہتے ہو کر میدان میں جنگ اپنی جانیں دی ہیں. لیکن بعد میں جو ان کا آپس میں انقلاب کے کامل ہونے کے بعد, کامیاب ہونے کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی تھی اس کو یاد کیجئے, جس کی بنا پر کہ وہ حضور کے انقلاب سے بہت ہی مختلف شے بن گئی. انقلاب محمدی کا خاصہ ہمارے سامنے کیا آتا ہے کہ جب انقلاب کی تکمیل ہوئی اور حضور مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، آپ نے اپنے خون کے پیاسوں کو بھی معاف کیا ہے، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد۔ ابو سفیان جو احد میں کمانڈر ان چیف تو ابو سفیان تھے، ان کے گھر کو دار الامن قرار دیا، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کی جان بخشی ہو۔ یہ ہے انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایران میں یہ کیوں ہوا؟ مجاہد خلق، مجاہدین خلق ہزاروں، پوری پارلیمنٹ اڑا دی گئی، آیت اللہ بہشتی سمیت پوری کی پوری پارلیمنٹ ان کی ختم ہو گئی تھی۔ یہ کیوں ہوا؟ ایک جماعت نہیں تھی، جتھے تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس جتھوں میں علماء کا جتھا مضبوط ترین تھا، کچھ عرصے کی خانہ جنگی کے بعد انہوں نے قابو پا لیا، لیکن انقلاب کے اوپر دھبا آ گیا۔ دشمنان دین کو، دشمنان اسلام کو بدنام کرنے کا موقع مل گیا۔ پاسداران انقلاب کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے وہاں پر خونریزیاں ہوئی ہیں، وہ اب اگرچہ پرانی تاریخ ہو گئی ہے، تھوڑی سی آپ کے ذہنوں سے نکل گئی ہوگی، لیکن اشارتاً میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن ابھی تک جو چیز چل رہی ہے وہ افغانستان کی ہے۔ افغانستان میں یہ 6-7 دھڑے ادھر، 6-7 دھڑے ادھر، 15-16 دھڑے، ہر ایک کا اپنا لیڈر، اپنی اپنی نفلی، اپنا اپنا راگ۔ اور یہ خاص طور پہ میں ذرا اس کا اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ 2 جمعے پہلے مجھے ایک صاحب کا خط ملا تھا، یہ بشیر احمد خان صاحب اسلام پورا کرشن نگر سے، کہ آپ نے طالبان کی حمایت کیسے کر دی، طالبان تو ایسے ہیں اور طالبان ویسے ہیں، طالبان تو خون بہا رہے ہیں اور اصل ہیرو جو تھے وہ تو گلبدین حکمت یار تھے اور ربانی تھے اور انہوں نے آزادی کے لیے جہاد کیا، اصل ہیرو وہ تھے۔ ان کی بات صحیح ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ تاریخ انسانی میں ایسی جد و جہد جو افغانستان میں ہوئی ہے اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ کمی کیا تھی؟ جان دینے میں کوئی کمی نہیں کی انہوں نے، ایک نظم نہیں تھا، ایک جماعت نہیں تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ روسیوں کے جانے کے بعد کئی سال تک متواتر خانہ جنگی ہو رہی ہے۔ ایک طرف گلبدین حکمت یار ہیں، ان کے کمانڈر ہیں، دوسری طرف جو ہیں ربانی ہیں، ان کے کمانڈر ہیں، تیسری طرف احمد شاہ مسعود ہیں، ان کے کمانڈر، ہر ایک کے کمانڈر ہیں، اور ہوتے ہوتے حال یہ ہو گیا تھا خانہ جنگی کا کہ واقعتاً افغانستان کے لوگ جو ہیں ناکوں تنگ آ گئے، ان کا ناکم دم آ گیا کہ اس سے تو وہ جنگ سے زیادہ جو ہے خوفناک تو ہماری یہ جنگ بن گئی۔ اس وقت تو پھر بھی کم سے کم یہ کہ ایک توقع تو تھی کہ چلیے روسیوں کے خلاف لڑتے ہوئے جانے دے رہے ہیں تو شہید ہو رہے ہیں، یہاں تو مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، کس کو شہید کہے اور کس کو ظالم کہے اور کس کو قاتل کہے۔ یہ صورتحال اگر نہ ہوتی تو طالبان کو یہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ کتنے سال تک مسلسل ان کے دھڑے ایک دوسرے کے ساتھ تانے کھڑے رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے؟ پھر کچھ لوگ اٹھے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب طالبان کے پیچھے تو امریکہ تھا، تو گلبدین حکمت یار کے پیچھے کون تھا؟ امریکہ بہادر نہیں تھا؟ اور احمد شاہ مسعود کے پیچھے کون تھا؟ کیا پورا یورپ نہیں تھا؟ اور ربانی صاحب کو کس سے مدد مل رہی تھی؟ کیا ان سے نہیں مل رہی تھی؟ اگر تو یہی جرم ہے، یہ گناہ ہے اس کے در شہر شما نیز گنت، یہ تو وہ گناہ ہے کہ تمہارے شہر میں ہر شخص نے کیا، یہ تو کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں بنتی۔ لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید امریکہ بھی پچھتا رہا ہو طالبان کی مدد کر کے، لیکن ان طالبان نے چاہے امریکہ کی مدد سے، پاکستان کی مدد سے، لیکن بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ 4/5 آف افغانستان جو ان کے زیر انتظام ہے اس میں کوئی بدامنی نہیں۔ اس سے بڑا کارنامہ کیا ہوگا کہ انہوں نے ہر جگہ سے ہتھیار لے لیے، اب ہتھیار ہی نہیں کسی کے پاس، اور اسی لیے حکمت یار کے کمانڈر ان سے ملتے چلے گئے۔ یہ بجلی کسی صورت کے ساتھ کامیابی کیسے ہو گئی انہیں، یہ غور تو کیجیے۔ بڑی بڑی آرمریز ہر ایک کے پاس موجود تھی، ربانی کے پاس، حکمت یار کے پاس، کس کے پاس نہیں تھا؟ بے تحاشا اسلحہ موجود تھا، ان کے کمانڈر ہی ملتے چلے گئے ان کے ساتھ۔ وہی کمانڈرز ہی تو تھے نا جن کے بل پر حکمت یار کی سیادت تھی. اب آج حکمت یار کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ایران کے اندر؟ وہ تو دلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں. کس کو الزام دیں گے؟ الزام اپنے آپ کو دینا پڑے گا. یہ وہ آپس میں جانے گے کس کی زیادتی زیادہ ہے اور کون زیادہ مجرم ہے اس کا نا اتفاقی کا. ورنہ یہ کہ میں نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ انہوں نے بہت بڑا جرم یہ کیا تھا. اس بیعت کے موضوع پر انشاءاللہ میں اگلے جمعے میں گفتگو کروں گا. میں درجہ بدرجہ بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. ان لوگوں نے جو پاکستان کے جو 6-7 دھڑے تھے, 7 دھڑے تھے, ان کے سربراہوں نے حرم مکہ میں بیٹھ کر بیعت کی تھی عبد الرسول سیاف کے ہاتھ پر, اور یہاں پاکستان میں آ کر توڑ دی. ان کا الزام یہ تھا کہ یہ آئی ایس آئی نے ہمیں لڑایا. بھائی لڑایا تو ہے, کوئی لڑاتا ہے, لڑتے تو خود ہو. اب یہ تو وہ جانے, حمید گل صاحب جانے, آئی ایس آئی والے جانے کہ انہوں نے کیا لڑایا کیا نہیں لڑایا. بعد میں تو جا کر خوشامدیں کرتے پھرے, کسی طرح جڑ جاؤ. جوڑنے کا وقت جس وقت تھا اس وقت حمید گل نے بھی نہیں جوڑا ان کو. وہ ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ راشن ہے, علیحدہ علیحدہ جو ہے ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں, علیحدہ علیحدہ جو ہے ہتھیار دیے جا رہے ہیں. تو وہ تو آپس میں مسابقت ہو رہی تھی. بہرحال اصل وجہ یہ ہے, دارالحکومت کابل پر ان کا تسلط 1 سال سے زیادہ عرصہ ہے, مستحکم ہے. باقی یہ کہ اصل میں افغانستان کا ایک خاص معاملہ ہے, ایک پہاڑی سلسلہ ہے درمیان میں. کل تقریباً 2.5 لاکھ مربع میل کا علاقہ ہے یہ کل, جس میں کہ 660,000 سمجھ لیجئے وہ ہے شمال میں, باقی سارا پہاڑی علاقہ اور جنوبی علاقہ ہے. اس سارے علاقے پر طالبان کا قبضہ ہے. وہ شمالی علاقہ جو ہے جو 1/6 ہے پورے علاقے کا, 40,000 وہ ہے اس کا رقبہ. اس کا اندر جو چونکہ ازبکس ہیں, تاجکس ہیں, مختلف بولیاں ہیں, افغانستان کے مین علاقے کے اندر یہ پشتو ہے, لیکن اس کے ہارٹ میں بھی ایک شیعہ آبادی ہزارہ موجود ہے. ہارٹ آف افغانستان میں وہ سب سے بڑا پرابلم بنے ہوئے اس وقت. وہی بات جو میں نے اسی لیے پاکستان میں بارہا کہی ہے کہ اگر یہاں اسلامی نظام قائم کرنا تو شیعہ سنی مفاہمت پہلے ہو جانی چاہیے, ورنہ خانہ جنگی ہوگی بعد میں. ابھی میں کوئٹہ گیا ہوا تھا, وہاں پر بھی شیعہ علماء سے ملاقات ہوئی. وہ کہتے رہے ٹھیک ہے جی, پہلے انقلاب آ جائے پھر یہ معاملہ جو ہے طے کر لیں گے. میں یہی تو غلطی ہے, بات پہلے طے کیجیے تاکہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو کر بات کر سکے, کام کر سکے. پھر فارمولہ پہلے طے ہونا چاہیے, ورنہ آج بھی وہاں پر جو گھمسان کا معاملہ چل رہا ہے وہ حزب وحدت کی وجہ سے ہے, جو اہل تشیع کی فورس ہے, یا احمد شاہ مسعود کا معاملہ ہے. باقی یہ اور کسی کا تو نام ہی اب کہیں سننے میں نہیں آتا, نہ گلبدین کا نام کہیں ہے, نہ کہیں ربانی صاحب کا پتا ہے کہ وہ کہاں ہیں, ہے بھی کہ نہیں ہے. اور جو عبد الرسول سیاف صاحب کے نمبر 2 تھے وہ ترکی میں بیٹھے ہوئے ہیں, حکمت یار صاحب ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو یہ حال ہو چکا. لیکن میں یہ اس وقت صرف جو عرض کرنا تھا, وہ بشیر احمد خان صاحب کی بات کی تو وضاحت مجھے کرنی ہی تھی, لیکن یہ کہ اصل بات کیا تھی کہ اگر یہ ایک امیر کے پیچھے ہوتے تو جو 15 لاکھ جانے گئی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بمشکل 5 لاکھ کے نتیجے میں بھی وہ روس کو بھی شکست دے دیتے اور ایک مرکزی حکومت بھی قائم کر لیتے, بشرطے کہ ایک امیر کے ساتھ ان کی اطاعت ہو. یہ ہے اسی حدیث کا در حقیقت یہ بھی گویا کہ مضمون ہوا کہ انی آمرکم بخمسن اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.